رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المذكورين الذين أظهر الله الرجس وطهرهم أصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. سلمان بن
اللهم صل على
ایمان. جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ حق ایسی ٹھوس حقیقت کا نام ہے کہ جو اپنی جگہ ثابت ہے، اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء. ایک ایسی حقیقت ہے جو بدلنے والی نہیں ہے، جو اپنی جگہ سے ٹلنے والی نہیں ہے. باطل سائے کی طرح گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، لیکن حق اپنی جگہ پہ ثابت رہتا ہے. حق کو نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ دبایا جا سکتا ہے، اور نہ حق کو موت آ سکتی ہے، اور نہ حق مر سکتا ہے. نہ حق کو موت آتی ہے، نہ حق والوں کو موت آتی ہے. باطل تو مٹی ہوئی حقیقت کا نام ہے. اگر ہم کہتے ہیں باطل ہے تو باطل کوئی چیز نہیں جو ہے، باطل کے بطن ہی میں، باطل کے شکم ہی میں، باطل کی اصالت ہی نابودی ہے. باطل کے معنی کے اندر ہی عدم خابدہ ہے، باطل کے اندر ہی موت پوشیدہ ہے. اس چیز باطل ہے یعنی یہ حقیقت نہیں رکھتی ہے. جو چیز حقیقت نہ رکھے، جو مردہ ہو، اسی کا نام باطل ہے. جہاں حق ختم ہو جاتا ہے وہی سے باطل شروع ہوتا ہے. اصل میں باطل ہوتا کچھ نہیں ہے، جہاں حق ختم ہوا، حق کے ختم ہونے کا نام ہی باطل ہے. اگر آپ 10 باتوں کو جانتے ہیں تو 10 باتیں جو جانتے ہیں وہ ختم ہو جائے تو جہاں سے آپ کا جہل شروع ہوتا ہے وہی سے باطل کا آغاز ہوتا ہے. جہل نہ ہونے کا نام ہے، یعنی عدم علم کا نام جہل ہے، عدم حق کا نام باطل ہے. اور جو حق ہے اس کو موت آنے والی نہیں ہے. کبھی بھی کسی بھی زمانے میں آپ یہ نہیں سمجھ سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حق ہے اور نظر نہیں آ رہا ہو. حق ہے جو موجود نہ ہو, حق اور موجود نہ ہو, حق اور زندہ نہ ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. حق آدم کے پاس تھا اس لیے آج آدم زندہ ہے, حق نوح علیہ السلام کے پاس تھا لہذا نوح آج زندہ ہے, حق خلیل کے پاس تھا خلیل زندہ ہے, حق کلیم کے پاس تھا آج بھی کلیم زندہ ہے, حق مسیح کے پاس تھا مسیح آج بھی زندہ ہے, حق احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے پاس تھا
اللہم صلی اللہ
آج نام مصطفیٰ زندہ ہے, آج نظریات مصطفیٰ زندہ ہے, آج افکار مصطفیٰ زندہ ہے, آج دین مصطفیٰ زندہ ہے, آج اخلاق مصطفیٰ زندہ ہے, آج کردار مصطفیٰ زندہ ہے, آج سیرت مصطفیٰ زندہ ہے, آج قرآن مصطفیٰ زندہ ہے, آج کتاب مصطفیٰ زندہ ہے, نبی کی ہر چیز زندہ ہے, کوئی چیز ختم نہیں ہوئی, اس لیے کہ ہر چیز حق ہے اس لیے زندہ ہے. آج امیر المومنین زندہ ہے, امیر المومنین کے افکار زندہ ہے, امیر المومنین کے نظریات زندہ ہے, امیر المومنین کا کلام زندہ ہے, امیر المومنین کے بتائے ہوئے طریقے زندہ ہیں, ان کا بتایا ہوا نہج زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو موت آنے والی نہیں ہے. اسی کے برخلاف اگر آپ دیکھیں آج نمرودیت زندہ نہیں ہے. نمرودیت ایک مردہ حقیقت ہے, یعنی وہ نظریات مٹ گئے, وہ خیالات مٹ گئے, باطل ہو گئے, ان کے آداب, ان کے طور طریقے, ان کے افکار, ان کے نظریات, ان کے خیالات, ان کا کردار سب کچھ مٹ چکا. آج نمرودیت کا نام و نشان موجود نہیں ہے, ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے, ان کے افکار مٹ گئے, ان کے نظریات مٹ گئے. آج ان افکار کو ماننے والا نہیں ہے, آج انہیں کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے, اور ان لوگوں میں کوئی ربط نہیں ہے. آپ غور یہ فرمائیں کہ باطل کا باطل سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا, یہ ایک جنگلی گھاس کی طرح ہے جسے کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر نئی گھاس اگتی ہے. ان دونوں کے درمیان میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا. نمرودیت کا فرعونیت سے کوئی رشتہ نہیں ہے, فرعونیت کا بولہبیت سے کوئی رشتہ نہیں ہے, بولہب کا امیر شام سے کوئی رشتہ نہیں ہے, یعنی ان کے درمیان میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے. البتہ چونکہ باطل ہے, باطل میں سب مشترک ہے, عدم میں سب مشترک ہے, نہ ہونے میں سب مشترک ہے, لیکن حقیقت میں ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں پایا جاتا. لیکن سمردار درختوں کا اپنا سلسلہ ہوتا ہے, ہر سمردار درخت اپنا ایک ماضی رکھتا ہے, ان کا اپنا تسلسل ہوتا ہے, ان کا اپنا رشتہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انبیاء کا ایک تسلسل آپ دیکھیں گے, ان کے درمیان میں ایک رشتہ آپ دیکھیں گے کہ آدم کا نوح سے ارتباط ہے, نوح کا خلیل سے رشتہ ہے, خلیل کا کلیم سے رشتہ ہے, کلیم کا مسیح سے رشتہ ہے. یہی جو بات امام حسین فرماتے ہیں اسیرو بصیرت جدی و ابھی, میں بابا علی مرتضیٰ اور نانا رسول اللہ کے سلسلے کا حصہ ہوں, میں ان کی سیرت کے نقوش کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں, میں ان کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. یعنی میری سیرت سیرت امیر المومنین کا حصہ ہے, اسی کا تسلسل ہے. یعنی جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, جس راستے پر وہ گامزن تھے اسی راستے پر میں گامزن, جو ان کے نظریات تھے وہ میرے نظریات تھے. یعنی میرے بابا کے نظریات آج بھی زندہ ہے, یوں سمجھیے کہ اگر حسین زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود علی مرتضیٰ زندہ ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آج حسین زندہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج علی بھی زندہ ہے, آج خود مصطفیٰ زندہ ہے, اور مصطفیٰ کے سائے میں عیسیٰ بھی زندہ ہے, موسیٰ بھی زندہ ہے. قرآن نے اپنے پہلے نازل شدہ تمام کتابوں کو زندہ رکھا. قرآن نے کہا اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ اور اس سے پہلے جو نازل ہو چکی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ, یعنی تورات پر ایمان لاؤ, زبور پر ایمان لاؤ, انجیل پر ایمان لاؤ, اس سے پہلے جو انبیاء گزر چکے یعنی آدم پر ایمان لاؤ, نوح پر ایمان لاؤ, خلیل پر ایمان لاؤ, کلیم پر ایمان لاؤ, مسیح پر ایمان لاؤ. اس لیے کہ یہ سب ایک ہی سلسلے کا تسلسل ہے, سبھی نے ایک بات کہی ہے, اور وہ سب عزیزان گرامی بس ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں, وہ سب اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کی طرف کسی کو دعوت نہیں دی, سبھی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلایا, اسی لیے سب کے سب زندہ ہے. نمرودیت اس لیے ختم ہو گئی کہ نمرودیت اپنی طرف بلا رہی تھی, فرعونیت اس لیے ختم ہو گئی کہ فرعون اپنی طرف بلا رہا تھا, شداد اس لیے مٹ گیا کہ شداد اپنی ذات کی طرف بلا رہا تھا, چونکہ اس کی ذات مٹ جانے والی حقیقت تھی لہذا وہ سب کے سب مٹ گئے. چونکہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سب کو دعوت دیا, اللہ چونکہ باقی رہنے والی حقیقت تھی لہذا وہ لوگ جو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اللہ نے ان سب کو زندہ رکھا. یہی بات امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کتاب اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں, ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ, میں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں. اور فرمائیے وہ جو بات ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ اللہ سرون کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے, تو امام حسین یہاں رک کے اس نامے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان السنت قد امیدت و ان البدعت قد ابیدت, کہ دیکھو سنتیں مٹائی جا رہی ہیں, بدعتیں زندہ کی جا رہی ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے, خرافات کو زندہ کیا جا رہا ہے, افسانوں کو زندہ کیا جا رہا ہے, اور حقیقتوں کو مٹایا جا رہا ہے, حقائق کو دبایا جا رہا ہے, سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے. امام حسین نے کہا کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ جب سنتیں مٹنے لگے تو شہادتوں کا نذرانہ دے کر سنتوں کو زندہ کرنا ضروری ہے. کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ لوگ سنتوں کو بدعت سمجھ رہے ہیں, بدعت کو سنت سمجھ رہے ہیں. لوگ حق کو باطل سمجھ رہے ہیں, باطل کو حق سمجھ رہے ہیں. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حق ہار گیا, حق شکست کھا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کو پہچاننے میں غلطی کر رہے ہیں. وہ یا تو حق کو باطل سمجھ رہے ہیں اور باطل کو حق سمجھ رہے ہیں, یا حق کو باطل میں تمیز دے نہیں پا رہے ہیں. حق کی ظاہری شکست کو وہ حق کی حقیقی شکست سمجھ رہے ہیں. حق کی ظاہری شکست جو ہے وہ در حقیقت وہ حق کی شکست نہیں ہے, وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ حق شکست کھایا ہے, جبکہ حق ان ٹھوس نظریات کا نام ہے کہ جو شکست کھا ہی نہیں سکتا, حق اور شکست کھا نہیں سکتا, باطل کبھی جیت نہیں سکتا. جو جیت جائے وہ باطل نہیں ہے, جو ہار جائے وہ حق نہیں. دروازہ پڑے محمد والے. عزیزان گرامی، کربلا تسلسل ہے افکار انبیاء کا، افکار مرسلین کا. یہی وجہ ہے کہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارث آدم و صحبت اللہ، حسین تم پر سلام کہ تم آدم کے وارث ہو، تم نوح کے وارث ہو، تم خلیل کے وارث ہو. یعنی کربلا میں جب بدعتوں کا طوفان اٹھا، خرافات کا طوفان اٹھا، تو حسین کشتی نوح کی طرح کشتی لے کر آئے اور امت کو نجات دی. جب کربلا میں آگ لگائی جا رہی تھی تو حسین ابن علی خلیل کی طرح ان آگ کے شعلوں کو گلزار بنایا. تو حسین ابن علی در حقیقت خلیل زمان تھے، حسین در حقیقت موسیٰ اصل تھے. امام حسین علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ میں انبیاء کا جانشین ہوں، میں مرسلین کا وارث ہوں. حسین وارث احمد مجتبیٰ ہے، حسین فرزند محمد مصطفیٰ ہے، حسین فرزند رحمت للعالمین ہے، حسین فرزند طٰہٰ و یاسین ہے، حسین فرزند مزمل و مدثر ہے. حسین ابن علی در حقیقت سید الانبیاء کے وارث ہے، سید المرسلین کے وارث ہے. حسین وارث امیر المومنین کا نام ہے، حسین وارث سید الاوصیاء کا نام ہے، حسین وارث یعصب الدین والمسلمین کا نام، حسین وارث امام المتقین کا نام ہے، امیر مومنین کا نام ہے، حسین وارث ید اللہ، عین اللہ، قدر اللہ، لسان اللہ، اور در حقیقت ولی اللہ کے وارث کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد معلوم یہ ہوا کہ حسین ابن علی اس تسلسل کا حصہ. اگلی بات نثر میں تھی، اگر آپ نظم میں سننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سلوات پڑھیں.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
کہ حسین اس کا بیٹا ہے جو پیدا ہوئے تو کعبے کی بنیاد پر پہلے ہی جبرائیل کے استاد بن گئے، ہو کر جوان رسول کے داماد بن گئے. اس کے بیٹے ہیں کہ جو پیدا ہوئے تو گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، اور جھوما نسیم عقل سے نوئے بشر کا باغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، اوجے خرد پہ صبح کی سرخی آیا ہوئی، یہ آئے تو حریف نظر میں عطا. اسرار کردگار الٹنے لگے نقاب، تعبیر کے حدود میں آئے زمین کے خواب، مانا سے روشناس ہوا حرف خاک و آب، آئے وانے روزگار میں یوں آئے پترا، جیسے ورود شبنم تابند پھول پر، گویا نزول وحی بدون رسول پر.
نعرہ حیدری،
اسرار کائنات الٹنے لگے نقاب، تعبیر کے حدود میں آئے زمین کے خواب، مانا سے روشناس ہوا حرف خاک و آب، ایوانِ روزگار میں یوں آئے پتراب، جیسے ورود شبنم تابند پھول پر، گویا نزول وحی بدون رسول پر. سمیت مشہور شعر ہے کہ سلمائے روزگار کو ضروری قبا ملی، انسانیت کو دولت صدر دکا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا
ہو.
جن کی آمد سے تاباں ہوئے علوم، درخشاں ہوئے عقول، روشن ہوا زمین تدبر کا عرض و طول، معقولیت کے سر کو ملا افسر قبول، شائستہ زندگی کے مرتب ہوئے اصول، جو فرق دور فکر ہے وہ نور مل گیا، دنیائے بے نظام کو دستور مل گیا۔ محراب حق میں روح تکلم ہوئی آیا، چھومی سروں پہ رشد و ہدایت کی بدلیاں، اٹھی نگاہ خم ہوئے ابرو کھلی زبان، دوڑے ہوا پہ تیر لچکنے لگی کماں، نکلی جو منہ سے بات دلوں میں اتر گئی، ذہن گریز پا کی سواری ہے۔ منبر پہ آفتاب تکلم آیا ہوا، موجے مئے غدیر لیے خم آیا ہوا، دریائے مرحمت پہ تلاطم آیا ہوا، انصاف کے لبوں پہ تبسم آیا ہوا، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین، جس سے اگے نقوش وہ تصویر بن گئی، تصویر ایک شعائے جہانگیر بن گئی، کاپی شعا مشرق تفسیر بن گئی، تفسیر ایک رباط کی زنجیر بن گئی، زنجیر طاق روح کی قندیل ہو گئی، اور قندیل قوس عرش میں تبدیل ہو گئی۔ سلوات پڑھو اللہ اللہ تو معلوم ہوا کہ حسین اس علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، خود حسین ابن علی کے ذات، جو مرکز عشق الہی ہے، حسین ابن علی کے ذات جو مرکز شجاعت ہے، مجسمہ شجاعت ہے، حسین ابن علی کے ذات جو مجسم ہے سخاوت، مجسمہ شرافت، مجسمہ مروت۔ امام حسین نے کربلا میں جو دروس دیے ہیں اس کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے، جو افکار، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں قرآن مرتب کی ہے، کربلا کا قرآن حسین ابن علی نے، کہ کربلا کیا ہے، ایک افکار کا قرآن ہے، نظریات کا قرآن ہے۔ اگر قرآن کو عمل کی صورت میں دیکھنا ہو تو کربلا کے جیتے جاگتے پاروں میں دیکھنا ہو، کہ یہ 72 نفوس نہیں ہیں بلکہ 72 پارے ہیں قرآن کے، الگ الگ کردار ہیں، اور یہ سارے کردار اس وقت زندہ ہیں۔ دیکھیے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن معجزہ ہے، اور آج زندہ ہے معجزہ، تو آپ بتائیے کہاں زندہ ہے، کہاں ہے زندہ؟ تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ حقیقت میں قرآن زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی لفظ شہادت پر ہزاروں لوگ اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، لوگ لفظ انفاق پر، لفظ زکات پر لاکھوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لفظ زکات آج بھی زندہ ہے، لفظ حج کی آواز آتی ہے، اذن فی الناس بالحج، جب تم اعلان کر دو حج کا تو لوگ چوک تب چوک چلے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ حج آج بھی زندہ ہے، لاکھوں افراد لفظ حج پر مکے کی سرزمین پر جمع ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ لفظ صلات، کہا جاتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو، تو آپ فرزندان توحید کو دیکھتے ہیں کہ لاکھوں پیشانیاں ہیں جو بارگاہ پروردگار میں جھک رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ صلات آج بھی زندہ ہے۔ کتب علیکم الصیام، جب اللہ نے کہا روزہ رکھو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں مسلمان روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ صوم بھی زندہ ہے، لفظ صلات بھی زندہ ہے، لفظ حج بھی زندہ ہے، لفظ زکات بھی زندہ ہے، لفظ جہاد بھی زندہ ہے، لفظ امر بالمعروف بھی زندہ ہے۔ یعنی قرآن کے الفاظ زندہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے اور آج بھی زندہ ہے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کربلا زندہ ہے، اس لیے کہ لفظ وفا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے یعنی لفظ وفا زندہ ہے، کربلا زندہ ہے لہذا لفظ عہد زندہ ہے، کربلا زندہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ایثار زندہ ہے، کربلا زندہ ہے لفظ قربانی زندہ ہے۔ کربلا زندہ ہے، یعنی لفظ شہادت زندہ ہے، کربلا زندہ ہے یعنی صلہ رحمی زندہ ہے، کربلا زندہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مروت زندہ ہے، کربلا زندہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق زندہ ہے، کردار زندہ ہے۔ کربلا اس تناظر میں آتے ہیں کہ کربلا آج بھی زندہ ہے، کربلا کے دیے ہوئے الفاظ زندہ ہے، تشنگی زندہ ہے، پیاس زندہ ہے۔ چادر زینب زندہ ہے، یہ سب زندہ حقیقتیں ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ کہ کربلا زندہ ہے، کربلا کا حجاب زندہ ہے، کربلا کے اخلاق زندہ ہے، کربلا کی محبتیں زندہ ہیں۔ یہ ایک لفظ ہے کربلا کے دیے ہوئے، جس پر آج لاکھوں لوگ، لفظ زیارت سنتے ہی لاکھوں لوگ کربلا کی سرزمین پر جمع ہو جاتے ہیں، لفظ اربعین سنتے ہی کروڑوں لوگوں کے قدم کربلا کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی دی ہوئی الفاظ زندہ حقیقت رکھتے ہیں، لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں، معاشرے میں یہ الفاظ آج بھی زندہ ہیں۔ کہ جب یہ تاریخیں آتی ہیں، عاشورہ زندہ ہے، آج آپ کا یہاں بیٹھا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مجلسیں زندہ ہیں، حسین زندہ ہے، ذکر حسین باقی ہے، کہ اس نام پر لاکھوں لوگ اپنا وقت نکال کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر اس جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین آج تک زندہ ہے، یہ افکار آج بھی زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ جو ہم جو شہیدوں کے تذکرے کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ساتویں محرم کو جناب قاسم شہید ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آٹھویں محرم کو حضرت عباس شہید ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نو محرم کو علی اصغر علیہ السلام کے گلے میں تیر لگا ہو، حضرت علی اکبر نو محرم کو ان کے سینے پہ برچی لگی ہو۔ جو تاریخیں ہم نے معین کی ہے، یہ در حقیقت اپنے اعتبار سے ہم نے ایک ایک دن کو ایک ایک شہید سے مخصوص کیا۔ آپ یہ بتائیے کہ 10 دن کیا 72 شہیدوں کے روزے کے لیے کافی ہے؟ 10 دن 72 شہیدوں کے رونے کے لیے کافی ہے، جن میں اصحاب بھی ہیں، انصار بھی ہیں، خاندان بنی ہاشم کے 18 جوان ہیں۔ تو خاندان بنی ہاشم پر رونے کے لیے آپ کو ایک دن میں، اگر آپ 7 شہیدوں کا بھی ذکر کریں، 5 شہیدوں کا بھی ذکر کریں، تو کم ہے۔ اور یہ 72 کی تعداد بھی کوئی حتمی نہیں ہے، بلکہ 100 سے زیادہ شہیدوں کا نام ملتا ہے کربلا کی فہرست۔ لیکن جو ناقابل انکار تعداد ہے وہ یہ ہے، ناقابل انکار تعداد یہ ہے۔ یہ تو ہم نے تقسیم کیا ہے ایک ایک دن، اس لیے کہ ہم سارے شہیدوں کو ایک دن کو رونے کے لیے، ہمارے پاس حوصلہ نہیں، ہمارے پاس نہیں۔ سب کربلا کے میدان میں ایک ہی دن میں شہید ہوئے، ایک ہی دن میں۔ ہم رو نہیں سکتے 72 شہیدوں پر، حسین نے ان کے لاشیں اٹھائے ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ کربلا کو سمجھ کے روئیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آخر کربلا ہے کیا۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، بے حجاب عورتیں با حجاب خواتین پہ کیسے گریا کریں، گناہگار لوگ پاک لوگوں پہ کیسے گریا کریں، جو خود بے رحم ہوں، جو بھائی اپنے بھائی سے محبت نہ کرتا ہو، وہ بھائی بھائی پہ کیا گریا کرے، جو باپ اتنا سنگ دل ہو کہ اپنے بیٹے سے محبت نہ کرتا ہو، وہ باپ کیا روئے گا، اپنے کیا روئے گا کربلا کے شہیدوں پر۔ اسے کیا پتا کہ حسین علی اکبر کو کتنا انہیں کیا معلوم جو لوگ اپنے بھتیجوں سے محبت نہیں کرتے انہیں کیا معلوم ہے کہ حسین اپنے بھتیجے حسن سے کتنی محبت کرتے ہیں. آپ صرف رخصتوں پر اگر نظر ڈالیں کیسے رخصتی ہوئی, جو لوگ دوستوں پہ رحم نہیں کھاتے وہ کربلا کو کیسے سمجھیں گے جو لوگ دشمنوں پہ رحم کھاتے. ہم میں اور کربلا میں کتنا فرق ہے عزیزان گرامی, ہم دوستوں پہ ترس نہیں کھاتے, کربلا والے دشمنوں پہ رحم کھاتے. آج ساتویں محرم, دن ساتویں کا ہے, شب آٹھویں, دن کے اعتبار سے بھی ہم غم منا سکتے ہیں, ہم رات کے اعتبار سے بھی. شب آٹھویں کی ہے اور دن ساتویں کا ہے. جو دن گزرا ہے یہ دن وہ تھا کہ جس دن سے کربلا کے میدان میں فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے اور فرات سے کا پانی بند کر دیا گیا. یہ کام کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ جن کو خوف ہوتا ہے کہ ہمارا لشکر چھوٹا ہے اور مقابل کا لشکر بڑا ہے, اگر یہ سیراب رہے گا تو ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے, لہذا چھوٹا لشکر چاہتا ہے کہ بڑے لشکر کو کمزور کیا جائے. لیکن کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں گے کہ بڑا لشکر چھوٹے لشکر کو کمزور کرنے کے لیے پانی بند کر رہا ہے. اسے خوف اس بات کا ہے کہ اگر فرات کا پانی بند نہیں کیا جائے گا تو حسین کا لشکر اگر سیراب رہے گا تو ہمارا 30,000 کا لشکر حسین کے 72 سے مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہ کمزوری کی دلیل. تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی, پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی, بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی, ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی, تاجداری میں اورنگ ندی ڈوب گئی, آسمان سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی, وہ لبے فسق پہ تبلیغ نوا ہی نہ رہی, نشے کبر کی وہ مست جمع ہی نہ رہی, تاؤ موچوں پہ جو دیتی تھی وہ شاہی نہ رہی, تاؤ موچوں پہ جو دیتی تھی وہ شاہی نہ رہی, حشم قیصری و فر قیانی نہ رہا, پیاس کی دھوپ سے تلوار میں پانی نہ رہا. کربلا ان حقیقتوں کا نام ہے کہ جہاں خون شمشیر پہ غالب آ گیا, پیاس سیراب لشکر پہ غالب آ گئی, حسین کی تشنگی کتنی عجیب, حسین کی پیاس کتنی عجیب, حسین کو نہ تلواریں ڈرا سکی, نہ تیر ڈرا سکے, نہ نیزے ڈرا سکے, اس لیے کہ جس کو موت نہ ڈرا سکے اسے تلواریں کیا ڈرائیں. آخر یہ امام حسین کے پاس یہ حوصلہ کہاں سے آیا تھا, یہ ہمت کہاں سے آئی تھی؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ حسین تسلسل ہے. اگر امام حسین کو سمجھنا ہے تو آپ کو امیر المومنین کو سمجھنا ہو, آپ کو اگر یہ اطمینان دیکھنا ہو کہ حسین کے اطمینان کو اگر دیکھنا ہو کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کا اطمینان کیسا تھا کہ ان کے اطمینان کو دیکھ کر فرات کی موجیں آب ہو کے رہ گئیں اور کربلا کے سورج کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگی تھی, تو آخر یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ تو آپ کو شب ہجرت جانا پڑے گا, جہاں رسول اللہ نے امیر المومنین کو بستر پر لیٹنے کا حکم دیا تھا, سونے کا نہیں, اس لیے کہ سونا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. جو تلواروں کی چھاؤں میں نیند آ گئی تب سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کو تلواروں کی چھاؤں میں نیند کیسے آئی؟ ایک سوال, کیسے نیند آئی تلواروں کی چھاؤں میں؟ میں کہتا ہوں کہ اس لیے نیند آئی کہ اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ تلواروں کی چھاؤں میں سوئے تو اسے نیند نہیں آئے گی, لیکن جو ہمیشہ سونے کا عادی رہا ہو اس کو تو نیند آ ہی جائے. کیونکہ ابو طالب نے اپنے بچوں کی پرورش ہی ایسے کی تھی کہ جہاں موت کے سائے منڈلاتے تھے وہاں ابو طالب اپنے بچوں کو سلایا تھا. جہاں موت کا سایہ منڈلاتا تھا، راتوں میں اٹھا اٹھا کے بستر بدلے جاتے تھے وہ محمد عربی کے، کہ اس جگہ پر خطرہ ہے لہذا یہاں پر اپنے بیٹے کو سلایا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بچے بڑے ہو کر علی ابن ابی طالب کہلائے، کہ جو نبی کے بستر پر سونے کے پہلے سے آتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جو خون کام آیا وہ ابو طالب کا خون، ابو طالب کا خون تھا عزیزان گرامی۔ اسی لیے تو امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ ان نے آنس بالموت من الطفل بصدی امه، ابو طالب کا بیٹا موت سے ایسے مانوس ہے جیسے بات جیسے بچہ ماں کی چھاتی سے مانوس ہوگا، میں ایسے موت سے مانوس ہوں۔ کیوں کیوں علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں میں موت سے ایسے مانوس ہوں؟ کیونکہ علی فرزند ابو طالب ہے، ابو طالب کے بیٹے ہیں، اسی لیے تعارف کیا کرایا، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ انی آنس بالموت، کہا کہ کوئی اور ڈر جائے تو ڈر جائے، ابو طالب کا بیٹا موت سے نہیں ڈر سکتا، کیونکہ ابو طالب نے اپنی پرورش کی، اپنے بچوں کی موت کے سائے میں کیا۔ لہذا ابو طالب کے خون میں وہ شرافت تھی، وہ شجاعت تھی، کہ ابو طالب کا خون جب 57 برس کے پیمانے میں ڈھلا تو حسین ہو، ابو طالب کا خون جب 13 برس کے پیمانے میں ڈھلا تو قاسم ہو گیا، ابو طالب کا خون جب 18 برس کے پیمانے میں ڈھلا تو علی اکبر بن گیا، ابو طالب کا خون کبھی علی اصغر کے گلے سے ٹپکا، کبھی سکینہ کے رخساروں سے ٹپکا، اور کبھی ابو طالب کا خون زینب کے بازوؤں سے رس رہا۔ یہ ابو طالب کا خون تھا جو کربلا کے میدان میں اس طرح سے جوش کھا رہا تھا کہ بچے بچوں کو روکنا پڑ رہا تھا۔ آپ دیکھیں رخصتیاں، اگر آپ دیکھیں کربلا کے میدان کی تو آپ کو تعجب ہوگا، جناب علی اکبر کی رخصتی آپ دیکھیں، میں نے کل اشارہ کیا، آپ جناب قاسم کی رخصتی کی طرف دیکھیں کہ کیسے قاسم کو رخصتی ملی، جب بچہ بار بار آتا جا رہا ہے اور مسلسل خدمت میں پہنچ رہا ہے، اور فرمایا کہ کس طرح سے امام روکتے کہتے ہیں کہ میرے لاد تم میرے بھائی حسن مصطفیٰ کی نشانی ہو، تم اپنے ماں کا تنہا سہارا ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اجازت دوں۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے لاد میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ جناب قاسم بار بار یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے فہرست شہدا میں معلوم کرے کہ میرا نام بھی فہرست شہدا میں ہے کہ نہیں۔ امام حسین نے یقین دلانے کی کوشش کی ہوگی کہ بیٹے صرف تمہارا نام نہیں، تم سے چھوٹوں کا نام بھی موجود ہے، لیکن کیا جناب قاسم اس وقت یقین کر سکتے تھے کہ علی اصغر کا نام بھی فہرست شہدا میں شامل ہے؟ جناب قاسم بار بار اجازت لے رہے ہیں، لیکن دیکھیے، بس میں رخصتی کو بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، اس لیے کہ اب تو سپاہیوں کا ذکر چل رہا تھا، آج تو ہمیں لشکر کے علمدار کا ذکر بھی کرنا ہے، لیکن جو علمدار لشکر نے جو لاشیں اٹھائے ہیں اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ کیسے رخصت کیا ہے اپنے بھتیجوں کو، عباس نے بھی رخصت کیا ہے اور امام حسین نے بھی۔ اب مقتل کے جملے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مقتل کے جملے ہیں کہ جب جناب قاسم آئے تھے امام حسین سے رخصت ہونے کے لیے تو ایسے حسین نے رخصت کیا کہ قاسم کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور اتنا روئے حسین، اتنا روئے کہ غش کھا کے زمین پر آئے۔ یہ جناب قاسم کی رخصتی کا بیان ہے۔ اور جب اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب جناب قاسم نے آخری آواز بلند کی ہے، تیروں اور تلواروں کے درمیان سے گھوڑے سے زمین پر آتے آتے جب آخری آواز بلند کی اور زین پر قاسم نظر نہیں آئے، تب امام حسین کس تیزی کے ساتھ بڑے ہوں گے، اس لیے کہ امام حسین کو اولاد حسن سے بہت محبت تھی، اس لیے کہ یہ بھائی کی تنہا نشانی تھی۔ یہ جناب قاسم نے جب آواز دی ہے تو ایک طرف سے عباس ابن علی آگے اڑھے ہیں, ایک طرف سے حسین آگے اڑھے, اور جب پہنچے ہیں تو بڑی حسرت سے یہ کہا امام حسین نے قاسم کی طرف دیکھ کر کہ بیٹا قاسم تم نے مجھے اس وقت آواز دی ہے جب میں تمہاری مدد نہ کر سکا اور میں تمہاری جان نہ بچا سکا, چچا شرمندہ ہے, یہ کہہ کے لاشا ام فروا کے حوالے کیا گیا. عزیزان گرامی, کربلا کے میدان میں لاشیں آتے رہے لیکن وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب عباس کو ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑا کہ آقا اب مجھے بھی تو اجازت دیجئے, امام حسین کہہ رہے تھے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, تو اس وقت ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا اب آپ کو لشکر کہا رہا جس کا میں علمدار تھا, اپنا قاسم رہے علی اکبر نہ آؤں محمد رہے کوئی نہیں ہے, اب تو اجازت دیجئے, اب بھی میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا لیکن ہاں مشک سکینہ خالی ہے اور بچے لطش کی صدایں بلند کر رہے ہیں, اگر ممکن ہو سکے تو سبیلے آپ کے لیے تم جا سکتے ہو. تو عباس مشک سکینہ لے کے چلے. عزیزان گرامی, یہ جو اجازت ملی ہے, یہ جو اجازت ملی ہے یہ پانی کی اجازت ملی ہے جناب عباس کو, لہذا ویسے رخصت نہ ہو سکے عباس جیسے شہید رخصت ہوتے ہیں, جیسے علی اکبر رخصت ہوئے, جیسے قاسم رخصت ہوئے, ویسے عباس کی رخصتی عمل میں نہ آ سکی. اب آپ سوچئے کہ اگر جناب عباس رخصت ہوتے تو خیموں میں بیویاں کیسے عباس کو رخصت کرتی, زینب کیسے اپنے بھائی عباس کو رخصت کرتی, کیسے سکینہ رخصت کرتی, کیسے جو ہے بچے رخصت کرتے کہ لشکر کا علمدار جا رہا ہے اور واپس نہیں آئے. اگر یہ معلوم ہوتا کہ عباس جو اب خیمے سے مشک سکینہ لے کے جا رہے ہیں, جا تو رہے ہیں لیکن واپس نہیں آئیں گے, اگر یہ معلوم ہوتا تو بیویاں کیسے رخصت کرتے, بچے کیسے رخصت کرتے, حسین کیسے اپنے بھائی کو رخصت کرتے, تو وہ رخصتی قابل دید ہوتی. لیکن جو ظالم, جو مورخین نظریں لگا کے بیٹھے تھے خیمے کی طرف, ان کا بیان یہ ہے کہ آمد ہے کربلا کے نیستہ میں شیر کی, اور ڈیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی, جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی, غش آ گیا ہے شہ کو یہ وجہ دیر کی, خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے, ہوشیار غافلوں کے سواری قریب ہے, آتا ہے وہ جری جو ہزاروں میں فرد ہے, شیروں کا شیر عازم تشت نبرد ہے, دہشت سے آپ تاپ کا چہرہ بھی زرد ہے, بڑھ کے پرے سے جو اسے روکے وہ مرد ہے, سرور کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے, گھر میں انہی کے اتری ہے تیغ آسمان. اللہ رے آمد آمد عباس سب شکن, لرزاتے کو ہلتے تھے دل کانپتے تھے تن, جنگل کے شیر بن گئے خوف سے ہرن, ایک شور تھا کہ آج پڑے گا غضب کا رن, یہ شیر کم نہیں اسد قلاگیر سے, گویا مقابلہ ہے چڑھاوے امیر سے, ایک شور تھا کہ آج زمین آسمان ہے, صحرائے کربلا نہیں دنیا کی جان ہے, اترا زمین پہ چاند یہ خالق کی شان ہے, رضوان دی صدا کے خدا مہربان ہے, پر تو ہے یہ رخ خلف بو تراب کا, دیکھو الٹ گیا ہے ورق آفتاب کا, آئینے جبین سے صفا آشکار ہے, ابرو سے ماہ رخ کی ضیا آشکار ہے, چشمے گوہر فشاں سے حیا آشکار ہے, رخ سے جلال شیر خدا آشکار ہے, رستم بھی چڑھ سکے گا نہ منہ پہ دلیر کے, چہرہ تو حور کا ہے پتے ور شیر, اعجاز لب میں چشم میں سہرے ہلال ہے, پا پتلی نہیں ہے چہرے یوسف کا خال ہے. تعریف کیا کریں کہ دہن بے مثال ہے, تقسیم جزو لا یتجزا محال ہے. ٹھہرا لیا ہے نقطہ فرضی دہن نہیں, اسرار کردگار میں جائے سخن نہیں. یہ خود آہنی نہیں فرق جناب پر, سرپوش نور ہے خدے آفتاب پر. یہ ابر آ گیا ہے فرق رسالت ماں پر, یا تاج خسروی ہے سرے بو تراب پر. سائے میں آئے وہ جو سعید زمانہ ہے, اقبال کے ہما کا یہی عاشق. حضرت عباس کی شجاعت, وقت ختم ہو چکا ہے ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا, آپ سن چکے ہیں کہ جناب عباس کی تیاری امیر المومنین نے اس وقت کی ہے کہ جب آپ نے جناب عقیل سے کہا کہ میرے بھائی عقیل, میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے خاندان میں شادی کروں کہ جس سے ایسے فرزند پیدا ہو کہ جو شجاعت میں بے مثال ہو. یعنی وہ چاہتے تھے کہ کربلا میں حسین کے کام آئیں, ایسے فرزند چاہیے. تو ام البنین نے جو بیٹے دیے ہیں وہ سب کے سب کربلا میں کام آئے, ام البنین کے تمام بیٹے کربلا میں کام آئے. تو شجاعت عباس کا تذکرہ آپ یہ سنیں کہ بغیر جنگ کے 4000 کا لشکر جو فرات پر پہرا دے رہا تھا اسے ہٹایا ہے جناب عباس نے, تو وہ کیا عالم رہا ہوگا. اسے چورا نے اپنے تخیل سے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے, اپنی جستجو کی ہے کہ کس طرح سے کیسے جناب عباس نے رجس پڑا ہوگا. کہ زور آزما ہے, سب شکن و قلع گیر ہے, سہولت میں دبدبے میں عظیم النظیر ہیں, دنیا کے بادشاہ ہیں, گردو سریر ہیں. اس اوج پر حسین کے در کے فقیر ہیں, رتبے پہ فخر ہے نہ شجاعت پہ ناز ہے, گر ہے تو بس غلامی حضرت پہ ناز ہے. کیا کیا لڑے ہیں خیبر و بدر و تبوک میں, یہ ہاتھ پیاس میں نہ رکے ہیں نہ بھوک میں. شہرا ہے اپنا جود و سخا کا ملوک میں, حاتم سے بھی سخی ہے سوا ہم سلوک میں. بگڑے ہیں جب تو خون کے دریا بہائے ہیں, سر دے دیا ہے بات پہ جس وقت آئے ہیں. تب شبر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول, بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول. غازی پکارا ہو نجس و مرتد و جہول, لیجو نہ منہ سے نام جگر کو شہ رسول. سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو, کتی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو. تو کیا ہے کیا ہے تیرا وہ امیر شام, کرتے ہیں بادشاہ کی بیعت غلام. تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام, او بے ادب یزید کجا اور کجا امام. دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بیش کے, کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنش کے. یہ کہہ کے نہیں دلے نے تلوار میان سے, مسکن چھٹا ہوا ہے سعادت نشان سے. نکلی جو اندری پہ ظفر آشیان سے, چمکے شرارے پھول چھڑے آسمان سے. دکھلائی شکل قہرے خدائے جلیل نے, آنکھوں پہ ڈر کے رکھ لیے پر جبرائیل نے. سولت میں دبدبے میں عظیم النظیر ہیں, دنیا کے بادشاہ ہیں, گردو سریر ہیں. اس اوج پر حسین کے در کے فقیر ہیں, رتبے پہ فخر ہے نہ شجاعت پہ ناز ہے, گر ہے تو بس غلامی حضرت پہ ناز ہے. کیا کیا لڑے ہیں خیبر و بدر و تبوک میں, یہ ہاتھ پیاس میں نہ رکے ہیں نہ بھوک میں. شہرا ہے اپنا جود و سخا کا ملوک میں, حاتم سے بھی سخی ہے سوا ہم سلوک میں. بگڑے ہیں جب تو خون کے دریا بہائے ہیں, سر دے دیا ہے بات پہ جس وقت آئے ہیں. تب شبر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول, بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول. غازی پکارا ہو نجس و مرتد و جہول, لیجو نہ منہ سے نام جگر گوشہ رسول. سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو, کتی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو. تو کیا ہے کیا ہے تیرا وہ امیر شام, کرتے ہیں بادشاہ کی بیعت غلام. تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام, او بے ادب یزید کجا اور کجا امام. دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بیش کے, کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنش کے. یہ کہہ کے بھی دلے نے تلوار میان سے, مسکن چھٹا ہمائے سعادت نشان سے. نکلی جو اندری پہ ظفر آشیان سے, چمکے شرارے پھول چھڑے آسمان سے. دکھلائی شکل قہرے خدائے جلیل نے, آنکھوں پہ ڈر کے رکھ لیے پر جبرائیل نے. ہوش و ہوا سے شبر سیاہ رو اڑا دیے, دو دو کے ایک ہاتھ میں بازو اڑا دیے, راکب کے پاؤں گھوڑے کے دام اڑا دیے, ڈالے کسی نے آنکھ تو ابرو اڑا دیے, تھا نور چشم شیر الہی جلال میں قدری چھپی ہوئی تھی سیاہی کی دار. یہ عباس ابن علی کی شجاعت, کا ہلکا سا نمونہ ہے کہ ہوش و ہوا سے شمر سیاروں اڑا دی, کہ افکار عباس ابن علی کو سمجھے کہ عباس مشک سکینہ لیے ہوئے چلے اور فرات کے پر پہنچے. ہم نے ایسا کوئی سپاہی نہیں دیکھا, ہم نے شبیر کا شناسا نہیں ملا, کہ دریا کے کنارے کوئی پیاسا نہیں ملا, کہ فرات پر پہنچنے کے بعد مشک سکینہ کو پانی سے بھرا, چلو میں پانی لیا. اب سوال یہ ہے کہ پانی جب چلو میں لیا تو پیا کیوں؟ یہاں سوال یہ, بس آخری جملے ہیں صاحب کے, کہ عباس نے مشک سکینہ کو بھرا اور چلو میں پانی لیا, تو مقتل کا یہ کہنا ہے کہ عباس نے آتش حسین کو یاد کیا اور کہا کہ تمہارا آقا پیاسا ہے, غلام کیسے پانی پیے؟ یہ اندازہ کیسے لگا؟ تو جناب عباس نے جو اشعار پڑھے ہیں ان اشعار سے یہ پتا چلا کہ عباس یہ کہہ رہے تھے اپنے آپ سے کہ عباس کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پانی پی کر حسین کے بعد بھی زندہ رہو؟ حسین تشنگی سے دم توڑ دے اور تم تشنگی کے امام حسین کے بعد بھی زندہ رہو؟ اے عباس, تمہیں نہیں چاہیے کہ امام حسین کے بعد تم زندہ رہو, پہلے تمہیں شہید ہونا چاہیے, اس کے بعد امام حسین. تمہاری موجودگی میں حسین, کیا تم زندہ رہنے کے لیے پانی پینا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کے جناب عباس نے چلو کا پانی پھینک دیا. کہا کہ وفا اس بات کی اجازت نہیں دیتی, غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آقا پیاسے ہو اور غلام پانی پی لے. حضرت عباس ابن علی اب جو مشکیزہ لے کے لوٹے ہیں, تو پوری جستجو یہ تھی کہ پانی خیمے میں پہنچ جائے, اس لیے کہ خالی کوزے لیے ہوئے بچے آتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. جناب سکینہ, امام محمد باقر, یہ چھوٹے چھوٹے بچے مشک سکینہ کا انتظار کر رہے تھے, اور جیسے جیسے علم دکھائی دے رہا تھا معلوم ہو رہا تھا کہ عباس زندہ ہے اور چلے آ رہے ہیں. سکینہ بچوں کو آس دلا رہی تھی کہ بچوں ابھی امو جان پانی لے کے آتے ہوں گے. عباس کا علم قریب آتا گیا, یہاں تک کہ جناب عباس قریب پہنچتے ہی والے تھے, ایک ایک وار ایسا ہوا کہ بازو قلم ہوا, پھر ایک وار ایسا ہوا کہ دوسرا بازو قلم ہوا. جب دونوں بازو قلم ہو گئے تو اپنے آپ کو عباس نے مشک سکینہ میں ڈال دیا کہ تاکہ مشک سکینہ کی حفاظت ہو سکے. اسی لیے تو عباس کے سر پہ گرز لگا, یہ جو گرز لگا ہے مشک سکینہ کی حفاظت میں لگا ہے. بس آخری جملے, کربلا کے شہیدوں کی خصوصیت ہے, ہر شہید کربلا کے میدان میں جو شہید ہوا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی ہے اور محمد زخمی ہوئے ہیں, واہ باسا کہتے ہوئے حسین. وسيعلم الذين